فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس. آج کی تاریخ کی مناسبت سے صحابی رسول حضرت جندب ابن جنادہ یعنی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیجیے، اور فرش ازا بچھانے والے اس خانوادے کے مرحومین کے لیے، خاص طور سے مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف اور اس خانوادے کے شہید آصف کربلائی کو یاد فرماتے ہوئے، اپنے مرحومین کے لیے تمام شہدا کو یاد فرماتے ہوئے رسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ایک سال زندگی اور عطا کی، پچھلے ایام عزا سے لے کر اور آج تک، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کی برکتوں نے پورے سال مجھے ولایت کے دامن سے متمسک رکھا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام شكر پروردگار حسین کے ساتھ ذکر حسین کے لیے حاضر خدمت ہیں اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار ذکر حسین کی وہ توفیق عطا فرمائے کہ فرزند حسین راضی ہو جائے. گرچہ استقبال ایام عزا کے اعتبار سے یا بعض امام بارگاہوں میں علم نصب کیے جانے کے اعتبار سے مجالس عزا منعقد ہو رہی ہیں، لیکن آج اس مجلس عزا کی ایک اور خاص اہمیت شاید بہت کم توجہ رہتی ہے کہ 32 سن ہجرت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، 29 ذی الحج کو، یا بعض تواریخ میں لفظ استعمال ہوا آخر ذی الحج. اب اگر مہینہ 30 کا شمار کیجئے گا اس زمانے کے اعتبار سے تو پھر 30 تاریخ ہوگی. تو آخر ذی الحج یا 29 ذی الحج کو 32 سن ہجرت میں ایک واقعہ پیش آیا. استقبال ایام عزا کیجئے، اپنے مقام پر ہے مولا عباس علیہ السلام کے پرچم کے نصب کیے جانے کا ماتم کیجیے، اپنے مقام پر ہے. لیکن ایک ایسی شخصیت کو بھی یاد کیجیے، اس شخصیت کی بہت بڑی خدمات ہیں خاندان اہل بیت کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب رسول تمام کے تمام برابر مراتب کے اور درجات کے حامل نہیں تھے. جناب سلمان کا مقام اور تھا، جناب مقداد کا مقام اور تھا، اور جناب ابو ذر کا مقام اور تھا. آج چند جملے آپ کی خدمت آج کی تاریخ کی اہمیت کے حوالے سے. یہ عظیم شخصیت سرزمین شام سے جب حکمرانوں کے خلاف ابو ذر نے کھل کر بات کرنا شروع کی تو شام سے اس طریقے سے مدینے بھیجا گیا کہ تاریخ شاہد ہے صحابی رسول، ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہے، ابھی مصائب سرکار سید الشہداء کو عنوان نہیں ہے، صحابی رسول اس طریقے سے ایک ایسے اونٹ پر بٹھائے گئے جس پر کوئی محمل اور آماری نہیں تھی، کوئی پالانے شتر نام کا کوئی سہارا موجود نہیں تھا. اور جب کوئی پالانے شتر کے بغیر اونٹ پر بیٹھے تو گرنے کا امکان زیادہ رہتا ہے، خاص طور سے جبکہ اونٹ کو تیز تیز دوڑایا جائے. اس صحابی رسول کی دونوں ٹانگیں آپس میں ملا کر اونٹ پہ بٹھا کے باندھ دی گئیں کہ تاکہ اونٹ سے گر نہ پڑے. سینے ضعیفی ہے، 80 سال سے زیادہ کی آپ کی عمر ہے، کہاں شام کہاں مدینہ. اس طریقے سے اور انتہائی سخت قسم کے نگران کے حوالے کیا گیا، اونٹ کو دوڑایا گیا، یہاں تک کہ سفر طے کرتے کرتے یہ پہنچے مدینہ منورہ. اس حالت میں پہنچے کہ آپ کی دونوں رانوں سے گوشت ختم ہو چکا تھا. 29 ذی‌الحج اب یہ پہنچے مدینہ منورہ. کیا کہنا, صرف ایک میسم تمار ہی تو نہیں, حق بات کہنے والے, مولا متقیان کے فضائل کو بیان کرنے والے, اس زخمی حالت میں بھی باطل کو باطل کہنے والے اور حق کو حق کہنے والے. تمام تفصیل کو چھوڑتے ہوئے کہ پھر حکمرانوں نے ابو ذر کے ساتھ کیا کیا. کون ابو ذر؟ آج صحابہ سے محبت کرنے والے, صحابہ کی محبت کا دم بھرنے والے, ایسے صحابہ کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جنہیں حکومت وقت نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. ابو ذر کا اصل اسم گرامی ہے جندب, باپ کا نام ہے جنادہ, اور ابو ذر اس لیے ابو ذر کہلاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا نام ذر ہے, مگر یہ ذر وہ ذر نہیں ہے جو اردو میں مال و زر کے ساتھ زر آتا ہے, وہ الگ. اس زر کا مطلب ہے دولت, اور اس زر کا مطلب ہے وہ چمکتا ہوا ذرہ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, لفظ ذرہ, ذرہ میں اگر گول والی تے نہ پڑھیے تو زر ہو جائے گا. تو آپ کے فرزند کا نام ہے زر, اس کی مناسبت سے آپ کی کنیت بنی ابو ذر. لیکن کیا مقام اور کیا منزلت, خالی ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام دو انداز سے آتے تھے, جبرائیل بطور نور نازل ہوتے تھے یا بشکل بشر حاضر ہوتے تھے. جب نازل ہوتے تھے تو انداز اور تھا, اور جب بشکل بشر حاضر ہوتے تھے تو کسی کی تو شکل لے کر آتے ہوں گے, کوئی تو چہرہ جبرائیل کا ہوتا ہوگا. تو پورے اصحاب ختمی مرتبت میں ایک شخصیت تاریخ نے بیان کی, جناب دحیہ کلبی, کہ جن کے چہرے کے شمائل کو لیے ہوئے جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں بشکل بشر آتے تھے. اور ایک دن اتفاق سے مسجد نبوی میں جبرائیل امین آئے ہوئے تھے بشکل دحیہ کلبی. اب جو نہ جانتا ہو اسے کیا خبر کہ کون بیٹھا ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ. دحیہ کلبی کی شکل لیے ہوئے جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول بہت رازدارانہ انداز سے بات کر رہے تھے کہ وہاں سے جناب ابو ذر کا گزر ہوا, داخل مسجد ہوئے, اور جناب ابو ذر نے اللہ کے رسول کو سلام کرنے سے پرہیز کیا, یہ سوچ کر کہ میں سلام کروں تو جواب سلام دینے کی وجہ سے کہیں آپ کی گفتگو میں خلل واقع نہ ہو. آگے بڑھ گئے. ابو ذر کو کیا خبر تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے پیغمبر کی محبت کو عنوان بنایا ہے, سلام نہیں کیا. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو ذر کو آج کیا ہو گیا, آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے. کیا انداز محبت ہے, اگر آپ مجھ کو سلام نہ کیجئے تو میں آپ سے پلٹ کے پوچھوں گا نہیں کہ آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا, لیکن اگر میرا بچہ مجھے گھر میں سلام نہ کرے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بیٹا خیریت تو ہے, آج کیا بات ہے, اسکول سے آئے منہ اٹھائے سیدھا سیدھا اندر چلے گئے, سلام نہیں کیا. تو جہاں اپنائیت ہوگی وہاں سوال ہوگا, جہاں اپنائیت نہیں ہوگی وہاں سوال نہیں ہوگا.
اللہ کے رسول نے ابو ذر کو بلا لیا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، ابو ذر خیریت تو ہے، آج تم سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے. یہ کب کی بات؟ جبکہ وہ جبرائیل امین اٹھ کے جا چکے ہیں، اب پیغمبر اکیلے. ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے یہ سوچ کے آج سلام نہیں کیا آپ کو اس وقت میں کہ آپ داہیے قلبی کے ساتھ کوئی بہت رازدارانہ بات کر رہے تھے، کہ اگر میں سلام کر لوں تو آپ جواب سلام دیں تو کہیں یہ خلل واقع نہ ہو آپ کی گفتگو میں. گویا سلام کریں تو بھی محبت کی بنیاد پر، اور سلام نہ کریں تو بھی محبت کی بنیاد پر. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ابو ذر یہ تو بتاؤ کہ وہ تم کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کیونکہ جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ کر گئے تھے آج ابو ذر کو کیا ہو گیا، آپ کو سلام نہیں کیا، حالانکہ ہم آسمان پر اہل آسمان ابو ذر کی دعا پڑھا کرتے ہیں. اللہ کا رسول نے سوال کیا ابو ذر سے، ابو ذر کون سی دعا پڑھتے ہو؟ بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوا کرتا ان تمام واقعات میں، خالی اشارہ کر رہا. دعاؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا وہ جو مانگی جاتی ہے اور ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے. جو معصوم سے منقول ہو وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور جو معصوم سے منقول نہ ہو آپ کا اپنا مدعا ہو وہ مانگی جاتی ہے. تو دعا مانگنے میں الفاظ کی شرط نہیں ہے، خلوص کی شرط ہے، اور دعا کے پڑھنے میں الفاظ کی بھی شرط ہے اور خلوص کی بھی شرط ہے. نہ الفاظ میں اضافے کی اجازت ہے اور نہ خلوص سے فرار کی اجازت ہے. بہت غور کیجیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرت ابو ذر اس انداز سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا دعا پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ میں کون سی دعا، میرے کیا الفاظ؟ ساری دنیا معصوم سے دعا کے الفاظ لے اور معصوم ابو ذر سے سوال کر رہے تمہارے الفاظ کیا ہے. میں حیران ہوں کہ عالم الغیب پیغمبر سوال کر رہے ہیں. قسم بخدا یہ سوال برائے محمد نہیں ہے، برائے امت محمد ہے. اگر پیغمبر سوال نہ کرتے تو امت کو علم کیسے ہوتا کہ ابو ذر کے الفاظ کیا ہیں؟ اب تو پہچانے امت کہ خدا نے ایسے ایسے افراد اس امت میں قرار دیے کہ جن کے الفاظ آسمانوں پہ پڑھے جاتے ہیں. اگر ابو ذر کی دعائیں آسمان پہ پڑھی جاتی ہوں تو کیا کہنا معصومین کی دعاؤں کا، تصور کیجیے. ابو ذر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ پڑھتے کیا ہیں، کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی جو دعا سب وہاں پڑھتے. تب ابو ذر نے سر جھکا کر ادب کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ کچھ کلمات سیکھے ہیں آپ کی تربیت سے، وہ پڑھ لیتا ہوں. اللہم انی اسألک علی الایمان بک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات پر ایمان کا، میں سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی تصدیق کا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے عافیت کا اور عافیت پہ تشکر کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جتنے بھی شریر انسان ہیں ان سے تو مجھے بے نیاز کر دے. پانچ جملے دعا کے، ان پانچ جملوں میں جناب ابو ذر نے تمام باتیں جمع کر دی. ایمان، تصدیق، عافیت، شکر عافیت، غنا عن شرار الناس، پانچ باتیں. یہ ابو ذر ہے. ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پر ایسا گزرا ہی نہیں کہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہو اور وہ ابو ذر سے زیادہ سچا. آسمان نے کسی ایسے شخص پہ سایہ ہی نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا واقع ہوا. اللہ اکبر، یاد رکھیے حضرت ابو ذر ان ساری خدمات کے بعد کس مقام پر فائز تھے؟ اس مقام پر فائز تھے کہ جہاں مدینہ منورہ میں حاکم وقت نے کہہ دیا تھا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں 32 سنے ہجرت کا مطلب کس کا دور حکومت ہوگا؟ مولا متقیان سے پہلے. کہا نکال دو اسے باہر. کہاں نکال دو؟ کہا ربضہ کی طرف. ربضہ کیا ہے؟ کہا ربضہ وہ جگہ جو بدتر تھی ابو ذر کی نگاہ میں. کیوں بدتر تھی؟ ربضہ کا قصور کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ مدینے سے باہر نکلنا ہی ابو ذر کے لیے موت کے برابر تھا. اور ربضہ کہ جہاں خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، سجدے نہ کیے گئے ہو، اس اعتبار سے کہ وہاں پر اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو. یا ریگستان ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ملتا. ربضہ کی طرف نکال دیا جائے ابو ذر. ابو ذر کو جب شہر بدر کیا گیا، بہت غور کیجیے، کبھی کبھی آج کے اصطلاح میں کہتے ہیں شہریت منسوخ کر دینا. کسی شہری کی شہریت منسوخ کر دینا، یوں سمجھیے کہ جیسے کہ اس کو اس کے وطن سے وطن بدر یا شہر بدر کر دینا. ابو ذر کی شہریت منسوخ کر دی گئی، آپ مدینے میں نہیں رہ سکتے. پھر حکم دیا گیا کہ کوئی بھی ابو ذر کو چھوڑنے جائے گا نہیں. سلام ہو، ایک نہیں، دو نہیں، تین معصوم ابو ذر کے ساتھ چلے. اس کو رخصت کرنے کے لیے مولا متقیان چلے. اس کو رخصت کرنے جنت کے جوانوں کے دونوں سردار چلے. اس کا نام تھا ابو ذر، اور آج اس کا روزے وفات ہے، 29 ذی الحج. حضرت ابو ذر ربضہ کے ریگستان میں، صرف دو جملے اور پھر عنوان پہ آپ کی خدمت بات مکمل کریں گے. بہت مشہور روایت، ربضہ کے ریگستان میں ابو ذر نے کیا کیا؟ آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، اس کا نام ہے جون حبشی. آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا زر ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی شریک حیات. یہ چھوٹا سا قافلہ ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جوان بیٹا انتقال کر، اور اب میں حضرت ابو ذر کے وہ چند جملات آپ کی خدمت میں مکمل کر کے بات کو آگے بڑھا دوں. جوان بیٹا زر مر گیا، یعنی اتنی شدید حالات زندگی تھے ابو ذر کے کہ ربضہ میں جوان سے برداشت نہ ہو، جوان مر گئے. اور اپنے جوان بیٹے کو اسی صحرا میں دفن کیا. ہمارا سلام اس عظیم صحابی پر. حضرت ابو ذر فرماتے تھے کہ لوگو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ سرکار سید الشہداء کو کیسے شہید کیا جائے گا اور کتنی مصیبتیں آقا حسین پر آنے والی ہیں، اگر تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر باقی نہ رہے. یہ ابو ذر کے جملے ہیں. وہ ابو ذر اپنے جوان بیٹے کو جب دفن کر رہے تو دو جملے اس سے کہے تھے. باپ نے جوان بیٹے کی میت سے باتیں کی تھی، کہا بیٹا زر، میں بخوشی تیری جگہ خود مر جاتا. محبت کرنے والا بیٹا، محبت کرنے والا باپ، اور محبت کرنے والی ماں، محبت کرنے والے بیٹے، میں بخوشی تیری جگہ موت قبول کر لیتا کہ تو نہ مرتا میں مر جاتا. لیکن بیٹا مجبوری یہ ہے کہ اگر میں تیری جگہ مر بھی جاؤں تو تجھے فائدہ نہیں کوئی، اس لیے کہ تیرے سوال تجھ سے ہونے ہیں، میرے سوال مجھ سے ہونے. کوئی اگر کسی کے بدلے میں مر بھی جائے تو فائدہ نہیں کوئی. پھر فرما دے، بیٹا میں تیرے بعد خدا سے اپنے لیے मौत नहीं मांगता, जिंदगी मांगता हूं। ये इतना बड़ा जुमला है, बचा क्या है बुजुर्ग? बस हड्डियां हैं बदन में, दोनों रानों के गोश्त तो खत्म हो चुके, इतनी जईफी है, रब्जा की सख्त मुश्किलात हैं, उसके बाद भी हिम्मत बुलंद है, कहते मौत नहीं मांगता मैं, खुदा से जिंदगी मांगता हूं। इसलिए बेटा कि अगर मैं तेरे बाद खुदा से अपने लिए मौत मांगूं तो मेरी मौत ना मुझे फायदा पहुंचाएगी ना तुझे फायदा पहुंचाएगी, और अगर मैं जिंदा रहा तेरे बाद कुछ तुझे ईसाल कर सकूंगा, कुछ अपने लिए ज्यादा राह जमा कर सकूंगा। इतना अजीम सहाबी अपने जवान बेटे को दफन करते हुए इतना पुर उम्मीद है, अल्लाह हू अकबर। एक तरफ वो अबू जर और एक तरफ तरबियत और शफकत का उन्वान इंसान के लिए उसकी मां। क्योंकि आज की मजलिस इस्तकबाल अय्याम अज़ा में एक और उन्वान भी शामिल किया, वाकयान कौन नहीं, कौन जानता कि किसकी मौत कब वाकई होगी। मैं तो कहा करता हूं कि आप अगर देखना चाहें किसी की तरबियत के हुनर को तो लाजिम में क्या मुरब्बी को देखें, किसकी तरबियत की हो उसको देख लें, तरबियत के शाहकार बताएंगे मुरब्बी कितना अजीम था। मिसाल देता हूं आपकी खिदमत के लगे हुए शेड से, यहां पर इस शेड को आप देखिए कहीं कोई नक्स है, कोई ऐब है, कोई कमी है, कुछ भी नहीं है, तो आप समझ लेंगे कि इसका लगाने वाला कोई बहुत बड़ा कारीगर था, बड़ा माहिर तामीरात था। आपने इस इमारत को देखकर मेमार की सलाहियत का एतराफ कर लिया बगैर मेमार को देखे, अल्लाहु अकबर। क्या उस मां की शान होगी जिसके औलाद हुसैन से मोहब्बत करने वालों में शामिल की जाए। बज़ाहिर लोग बस औकात कहते हैं ये क्या लगा दिया नाक पे साथ, करबलाई करबलाई करबलाई। खुदा हिदायत दे उन एतराज करने वालों को, कोई अपने आबा व अजदाद के नाम से अपने आप को याद रखता है, अगर कोई करबला के नाम से याद करना शुरू कर दे तो एतराज कैसा। हम सब के सब करबलाई हैं, कोई शक है, कोई शुबा है, अब कोई इकरार करे, कोई इसे फख्र समझे या ना समझे, अल्लाहु अकबर। लोग समझते शायद जो करबला में पैदा हो जाए वही करबला ही, ऐसा नहीं है, बल्कि जो करबला से मंसूब हो जाए वो भी करबला ही है, जो नजफ से मंसूब हो जाए वो नजफ ही है। ठीक है, हमारे दरमियान एक बात बहुत मशहूर हो चुकी है कि निस्बत उसी वक्त होगी जब वतन होगा, जब विलादत होगी नहीं। और मैं तो समझता हूं कि अगर इमाम जाफर सादिक अलैहि सल्लतु वसलाम के अल्फाज पर गौर कीजिए, इरशाद फरमाते हैं शीअतुना जुज़ुम मिन्ना, हमारे शिया हमारा जुज हैं, जुज कहते हैं टुकड़े को, जुज कहते हैं हिस्से को। दो बातें, या तो हम शिया नहीं हैं या इमाम की बात पर यकीन नहीं है। अगर हम शिया और इमाम की बात पर यकीन तो हम जुज हैं आले मोहम्मद का। शीअतुना जुज़ुम मिन्ना खुलिकु मिन फजले तीनतना, ये पैदा किए गए हमारी बची हुई मट्टी से। मौला बची हुई मट्टी से पैदा किए जाने वालों की पहचान तो बता दीजिए। हो सकता है शक्ल मिलती ना हो, हो सकता है रंग मिलता ना हो, कोई हफ्शा का रहने वाला हो, कोई अजम का रहने वाला हो, कोई अरब का रहने वाला हो, मौला पहचान बताइए। अगर मौला ये बताएं कि हमारे चेहरों की तरह उनका चेहरा होगा, रंग की तरह रंग होगा, नहीं। सिर्फ दो बातें बयान की। पहली बात कि उनकी पहचान है यसूहुम्मा यसूना, कि जो बात हमें अजियत पहुंचाती है, जो हमें गमगीन करती है, वो बात उन्हें गमगीन कर देती हो, उनकी पहली पहचान। वह यसुर्रुहुम मा यसुर्रुना, और जो बात हमें मसरूर करती है, हमें खुश करती है, वो बात उन्हें मसरूर कर देती है। तो खुशी और गम पहचान बन गए। शीअतुना जुज़ुम मिन्ना, अल्लाहु अकबर, हमारे शिया हमारा जुज है। 29 ज़िलहज साल मुकम्मल हो गया उस मोमिना को दुनिया से रुखसत हुए, एक साल हो गया। लेकिन एक साल में कोई दिन ऐसा बताते इंसान कि जो इंसान अपनी मां को याद ना करे। अजीजा ने गिरामी कद, जन्नत में नहीं जा सकता वो शख्स कि जो अपने वालदेन को भूल जाए, उसके आमाल मकबूल नहीं हो सकते। ये फैसला मेरा और आपका नहीं, ये फैसला मासूम का है कि जो अपने वालदेन को भुला दे, न दुआओं में याद रखे, न वाजिबात को, न कर्जों को। गरचे बाज वालदेन ऐसे हो सकते हैं जिन पर कोई कजा वाजिब ना हो, लेकिन मुझे तो ओलमा की रविश याद आती। ये बात ओलमा की हो रही है, और कौन से उलमा की, जो उलमाए तशय्यों में इतने बुलंद थे कि पहचान थे तशय्यों की, यानी शेख मुर्तजा अंसारी अलैहिर रहमा। जब उनकी मां का इंतकाल हुआ, शेख मुर्तजा अंसारी की मां बहुत जाहिदा आबिदा साहिब तकवा, इसकी नमाज शब भी कजा नहीं होती थी, ऐसी खातून। और जब मां का इंतकाल हो गया, जनाब शेख मुर्तजा अंसारी अलैहि रहमान ने अपनी मां की तमाम नमाजों को दोबारा पढ़ा, तो किसी ने पूछा कि आपकी वालदा तो कोई नमाज छोड़ती नहीं थी, हत्ता के नमाजें शब नहीं छोड़ती थी, आप उनकी नमाजें कजा क्यों पढ़ रहे? और यहां अजीब कैफियत, जवान पूछता है कि मौलाना बताइए, फिकी एतबार से बाप की नमाज तो वाजिब है, मां की वाजिब नहीं है। कोई बचने के बहाने ढूंढता है वो भी बेटा है, और कोई पढ़ने के बहाने ढूंढता वो भी बेटा है। वो शेख मुर्तजा अंसारी जैसा बेटा है, और आज कोई हमारे और आप भी जैसा बेटा हो जो ये पूछे कि अम्मा की नमाज तो वाजिब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो शेख मुर्तजा अंसारी अलैहि रहमान ने जवाब दिया, जितनी फिका मुझ जैसे आप जैसे तालिब इल्म को मालूम है, उस आलिम को कितनी मालूम होगी जिसने मालिमुद्दीन व मनाजुल मुश्तहदीन जैसी अजीम किताब तालीफ फरमाई। फरमाते हैं कि ये दुरुस्त है कि मेरी मां ने सारी नमाजें पढ़ी थी, उन्होंने अपनी नमाजें पढ़ी अपनी जिम्मेदारी और इताअत खुदा के एतबार से, और मैं पढ़ रहा हूं मां से मोहब्बत की वजह से। वह नमाजें पढ़े जाने के बाद भी वालदा की नमाजों को दोहराना बाइसे मोहब्बत मादर है। और अगर इंसान ये मुश्किल अमल ना कर सके, तो आइए आसान अमल बता देता हूं। वैसे तो बहुत आसान तरीन आमाल में जब भी कभी हाथ उठाइए दुआ के लिए, दुआ शुरू दुरूद से हो और मुकम्मल दुरूद पे हो, और दुआ का पहला जुमला हो तो अल्लाहुम्मा जिल वली कल फरज हो। जब जमाने के इमाम को याद कर लीजिए दुआ के बाद, तो फिर सबसे बड़ा हक वालदेन का है, रब्बरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कोई और दुआ अल्लाह से मांगिए कि ना मांगिए, यह दुआ ना भूलिए कि जो सरकार खत्म यह मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में शामिल। क्या मां کی عظمت ہے، کیا ماں کا مقام ہے. اور آج اسی ماں کو یاد کرتے ہوئے ایک اور ماں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. لازم نہیں کہ ماں پڑھی لکھی ہو. اچھا ماں عالمہ ہو بہت عمدہ بات ہے، ماں زاہدہ ہو، ماں عابدہ ہو، لیکن ماں تو صرف ماں ہے. عالمہ نہ ہو تب بھی ماں ہے، زاہدہ نہ ہو تب بھی ماں ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہ ہو تب بھی ماں ہے. ماں کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہو، بس اتنی شرط کافی کہ تم اس کی اولاد ہو. تو ایک ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے. امام فرماتے ہیں تین عنوانات ایسے جہاں پر کوئی رخصت نہیں ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، والدین ان میں شامل. والدین کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اگر کافر والدین سے نیکی کرنے کا حکم تو پھر مسلمان والدین. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان صرف مسلمان نہیں بلکہ ایسے والدین کے جنہوں نے مجھے عشق حسین کا تحفہ عطا کیا. میں نے اپنی ماں کا نام تو بعد میں لیا، حسین کا نام پہلے لیا. میں نے اپنے باپ کا نام تو بہت بعد میں سیکھا، مگر گرتے ہوئے یا علی کہنا پہلے سیکھ لیا تھا. یہ سب تربیت والدین کا نتیجہ تھا. جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم شخصیت. آج کل بہت سارے جوانوں کے دل میں بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، خواہشات کہ ہم یہ کام بھی کر لیں، ہم وہ کام بھی کر لیں. کربلا کی بات ہو کہ شام کی بات، آپ تک پہنچ رہی ہے نا، ہم یہ کام بھی کر لیں اور وہ کام بھی کر لیں. ایسے میں اویس قرنی کی خواہش کیا کہ بس ایک مرتبہ ختمی مرتبت کے چہرے کی زیارت کر لیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج زیارت کریں زائر کہلائیں گے، اس وقت زیارت کا مطلب صحابی کہلائیں گے. اگر ماں جانے دے تو اویس صحابی رسول ہو جائیں، اور ماں روک دے تو اویس سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صحابی رسول نہیں ہو سکتے. یعنی بات معمولی نہیں ہے، بات بہت اہم ہے. اور جب ماں سے کہتے تھے ماں مجھے جانے دیں، تو ماں کہتی تھی ایک جملہ، بیٹا تو چلا گیا، میں اتنا وقت تیرے بغیر کیسے گزاروں گی. جب اویس بالکل مایوس ہو گئے کہ ماں تو جانے نہیں دینے والی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ماں کو تو خبر نہیں ہے، ماں تو مانتی نہیں ہے، ماں تو پرانے دور کی ماں ہے. اب کہیے اویس کی ماں پرانے دور کی ہے، اویس کو چاہیے تب ماں کو اگنور کرتے چلے جاتے، صحابیت تو مل جاتی. اویس جانتے تھے صحابیت موضوع نہیں ہے، اطاعت موضوع ہے. اس لیے اویس نے خط لکھا یمن سے رسول خدا کی بارگاہ، اور خط میں اپنے مجبوری کو بیان کیا کہ میں تو آنا چاہتا ہوں، ماں روک دیتی، اب بتائیں میں کیا کروں، آپ کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے جواب میں اویس کو خط لکھوایا، کیونکہ آپ خود قلم استعمال نہیں کرتے تھے بعض مسالے کے اعتبار سے. خط لکھوایا آپ، ابو ذر کو پیغام ملا پیغمبر کا کہ ابو ذر جب تک تم اپنی ماں کی خدمت میں رہو گے ہماری محبت لیے ہوئے، اتنی دیر تک ہماری زیارت کا ثواب ملتا رہے. صحابیت موضوع نہیں ہے، اطاعت محمد موضوع ہے. آج کے دور کے جیسے مومنین رسول کے بھائی کہلائیں، رسول کے بھائی اس انداز سے کہلائیں کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، صحابی نہیں ہے مگر بھائی. تو اویس صحابی ہوں کہ نہ ہوں مگر عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماں کی دعا. بس عزیزان گرامی قدر، اویس نہیں گئے، ماں کے پاس رہے، اور اتنی کوشش اس کے بعد بھی کرتے رہے کہ ماں راضی ہو جائے، اور ماں کو راضی کر لی. ماں نے شرط لگائی کہ جاؤ مگر دو پہر تک واپس آ جانا یمن سے مدینہ. خدا معلوم کس تیز رفتاری سے پہنچے ہوں گے مدینہ, لیکن عجیب کیفیت تھی کہ پیغمبر مدینے میں نہیں تھے. مدینے پہنچ گئے, اویس پیغمبر کے اصحاب سے مل لیے. جو پیغمبر کے اصحاب کو دیکھ لے اسے تابعی کہتے, تابعی تو ہو گئے لیکن پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی. پوچھا پیغمبر کہاں پر ہے؟ کہ وہ تو باہر گئے مدینے سے. اویس سواری سے اترے بغیر واپس مڑ گئے. کہ اچھا آئے تو میرا سلام کہہ دینا. یہ چلے گئے, اور جب اللہ کے رسول پلٹ کے واپس مدینے میں آئے, آپ پوچھا کرتے ہوں گے, احوال لیا کرتے ہوں گے, کون مجھ سے ملنے آیا تھا آج؟ تو اصحاب نے کہا ایک ایسا دیہاتی شخص آیا تھا, اونٹوں کا چرواہا, اونٹوں کا ساربان, اس کے لباس سے اونٹوں کے پسینے کی یورین کی بو آتی تھی. لباس استعمال ہوتا ہے صفائی. وہ عجیب انداز سے آیا تھا, اتنا متکبر تھا کہ اترا بھی نہیں. آپ کا پوچھا سلام کیا, چلا گئے واپس. صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے, پیغمبر فرماتے ہیں وہی اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا ہے. اب میں پیغمبر سے پوچھوں یا رسول اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کیا جنت کی خوشبو نہیں سلوات پڑھے محمد والے؟ صحابیت موضوع نہیں ہے, موضوع اطاعت ختمی مرتبہ ہے. اویس اطاعت گزار, خالی اطاعت گزار نہیں, ایسے عاشق ہیں کہ پیغمبر کی محبت میں اپنے سارے دندان توڑ لیے تھے. اور اس کے بعد آخری جملے اور بات کو مکمل کر, اویس شہدا میں شامل ہوئے, ایسے شہدا میں شامل ہوئے جو محمد نہ صحیح نفس محمد کے ساتھ شریک تھے. یعنی وہ جنگے صفین پر جاتے ہوئے مولائے متقیان لشکر کو روکے ہوئے, پورا لشکر رکا ہوا ہے. اگر آج کوئی اپنی ماں کی بات مان کر رک جائے تو کل زمانے کا امام اس کے حق میں رک جائے گا, لیکن ہو تو صحیح ماں کی بات ماننے والا. امام رکے ہوئے ہیں. اچھا رکنا کوئی اگر ایسا ہو کہ جی بڑا کوئی لشکر اور بھی آ رہا ہو, کوئی بڑے سپاہی لڑنے والے آ رہے ہوں, کوئی بہت طاقتور اسلحہ ملنے والا ہو, سب پریشان ہیں مولا کے ساتھ چلنے والے, مولا آپ کس کی انتظار میں ہیں؟ اب بات واضح ہے, ایک منتظر ایک منتظر. آج علی ابن ابی طالب منتظر ہیں کس کے؟ جو آنے والا ہے. انتظار بھی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اصحاب نے دیکھا مولا کے کہ وہ بہت دور سے دھول مٹی اڑ رہی ہے, جیسے کوئی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہو. امام نے مشاہدہ فرمایا, قریب آیا وہ, دیکھا اونٹ پہ سوار ایک کمزور سا نوجوان ہے, کمزور سا شخص ہے, اس کا نام ہے اویس. اب میں کیا جملہ کہوں, اس کے انتظار میں رکے تھے. بالکل وہی کیفیت کہ اگر بلال اذان دے کعبے کی چھت پر تو لوگ کہیں کہ اس کو کہاں چڑھا دیا, اس کے انتظار میں تھے بس, یہ کون سا تیر مار لے گا ہمارے ساتھ جنگ میں جا کے. لیکن کیا ماں کی دعا ہے, کیا ماں کی خدمت. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, مجھ سے مرحومہ کے سوگواروں نے جو بات شیئر کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ویسے تو ماں ماں ہوتی ہے, چاہے کچھ تربیت کے مراحل کو چھوڑ بھی دے نہ پورا کر سکے, لیکن بہرحال اگر ماں آپ کو متوجہ کرے, آج 29 ذوالحج, اگر آپ نے آج کی مخصوص نماز نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیجئے گا, کل کا بھروسہ نہیں ہے, کل 30 ہو یا پہلی ہو جائے, آج پڑھ لیجئے. اور دو رکعت نماز اس کو سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے بیان کیا اپنی کتاب اقبال اعمال کے اندر. اور اس نماز کی بڑی اہمیت, مگر اس نماز سے زیادہ اہمیت نماز کے بعد کے دعا کی اہمیت. ذرا نماز طولانی ہے, دو رکعت نماز, الحمد کے بعد ہر رکعت میں آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت, 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت. ذرا نماز طولانی ہے, لیکن اس نماز کے بعد کی دعا بڑی عظیم ہے. اس میں دو اعمال کا اشارہ ہے. پروردگار اس پورے سال میں اللہم ما عملت فی ھذا السنہ من عمل نہیتنی عنہ, اس پورے سال میں میں نے جو ایسا عمل کیا ہو جس سے تو نے منع کیا تھا اور تو اس عمل پر راضی نہیں تھا, میں کر کے بھول گیا, تو نہیں بھولا. پروردگار میں تجھ سے ابھی اسی وقت اس والے گناہ کی معافی طلب کرتا ہوں جبکہ تو مجھے اس گناہ کے بعد بھی توبہ کی توفیق دیتا رہا ہے. وَمِنْ عَمَلْ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ, اور ایسا عمل جو میں نے انجام دیا اس پورے سال میں جو مجھے تجھ سے قریب کر دے, پروردگار وہ مجھ سے قبول کر لینا. میں اپنی امید تجھ سے لگائے ہوئے ہوں, میری امید کو منقطع مت کر دینا اے کرم کرنے والے خدا. یہ دعا شروع اللہم سے اور مکمل کریم پر ہے. روایت کا جملہ کہ اگر یہ دعا پڑھی نماز کے بعد تو آپ نے کیا کمال کیا ہے, کہ سارے سال جو شیطان نے محنت کی تھی, اگر کوئی چاہتا ہو کہ شیطان کی ساری محنت پر پانی پھیر دے تو آج اچھا موقع ہے. یہ موقع سال میں پھر ریپیٹ نہیں ہوگا. اگر آج کر لیا تو کر لیا, پورے سال کے گناہ معاف کرانے آج کا دن ہے, پورے سال کے اعمال صالحات مقبول کروانے آج کا دن ہے. شیطان کہتا ہے اے افسوس, میں نے تو بڑی محنت اس پر کی تھی, لیکن اس نے یہ جملے کہے ساری محنت برباد ہو گئی. بس ماتم دارا نے مظلوم کربلا, آپ تو منتظر ہیں کہ جب سے محرم کی خبر قریب آئی ہے تب سے فرش ازا بچھانے کی تیار ہو چکے. آپ اپنے وطن میں ہیں نا, اپنے شہروں میں ہیں, حالت اطمینان میں ہیں. ایک محرم وہ تھا جس کا چاند قافلے نے اس طرح سے دیکھا تھا, عجیب قیامت کا انداز تھا. چلا تھا 28 رجب کو قافلہ, پھر چلا تھا ذلحج کی 8 تاریخ کو مکے سے, اور اس کے بعد چلتے چلتے راہ کوفہ میں امام کو محرم کا چاند دکھائی دیا تھا. بہت تفصیل سے کبھی اگر موقع ہوتا تو پھر اس دعا کو تلاوت کرتے جو چاند کے دیکھنے کے ساتھ بیان کی گئی, اللہ کے رسول پڑھتے تھے رؤیت ہلال کی دعا. مگر جو مرثیہ خوان مرثیہ پڑھ رہے تھے, عجیب بات, شاعر نے مرثیے میں قلم بند کی ہے, کہتے ہر چاند کو دیکھ کے دعا پڑھی جاتی ہے تو دو خاص باتیں ہوتی ہیں, ایک وسعت رزق کی دعا, ایک صحت کی دعا. مگر جب میرے مولا حسین نے محرم کے چاند کو دیکھا, نہ تو صحت کی دعا مانگی نہ وسعت رزق کی دعا مانگی, بس رب سے مانگی تو شہادت کی دعا مانگی. رونے والوں, یہ محرم کا چاند جب نمودار ہوا ہوگا اور امام نے محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا, اچھا جو عالم الغیب ہو جسے معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے, جب کبھی اس نے محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو کبھی اپنے اکبر کو دیکھا ہوگا, کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو کبھی عباس کے چہرے کو دیکھا ہوگا, کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو اون و محمد کے چہروں کو دیکھا ہوگا، ارے کبھی محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا تو اصغر کے چہرے کو دیکھا ہوگا۔ یہ چاند خبر دے رہا ہے کہ دسویں کا دن تمام نہیں ہوگا مگر یہ سارے خاک اور خون غلطہ ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے محرم کا چاند دیکھا اس وقت جب کہ کوئی شہید نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب تک زینب زندہ رہی محرم کا چاند دیکھا ہوگا، اور جب محرم کا چاند دیکھا ہوگا کبھی بہتے ہوئے خون کو حسین کے حلقوم سے دیکھا ہوگا، کبھی تڑپتے ہوئے لاشوں کو دیکھا ہوگا۔ واہ غربت! اسی لیے ہر امام جب محرم کا چاند دیکھ لیتے تھے تو حیات مت بدل جاتی تھی، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو ریشے مبارک سے بہتے تھے، محرم کا چاند دیکھا دل زخمی ہو گیا۔ واہ غربت! رونے والوں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ محرم کا چاند دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہتے ہیں راوی پہنچا ہے، ریان ابن شبیب پہنچا ہے خدمت امام رضا علیہ السلام میں، اور مولا محرم کے چاند کی بات کو بیان کر رہے تھے، پہلی تاریخ محرم کی ہو چکی تھی۔ مولا فرماتے تھے اے شبیب کے بیٹے، محرم تو وہ مہینہ ہوتا تھا جب زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اپنے دشمن کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے، اسی مہینے میں ہمارے جد کو ذبح کیا گیا، اسی مہینے میں ہمارے خیمے لوٹے گئے، اسی مہینے میں ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹی گئیں۔ اے شبیب کے بیٹے، اے شبیب کے بیٹے، یہ محرم کا چاند نہیں ہے، یہ غم کا عنوان بن کے رہ گیا۔ اجرکم اللہ! مولا رو رہے تھے، بیان کر رہے تھے، شبیب کا بیٹا ریان کہتا ہے، مولا روتے روتے فرماتے تھے اے شبیب کے بیٹے، اگر تیرا کبھی دل رونے کو چاہے تو میرے جد حسین پہ رویا کر کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں حیوان ذبح کیے جاتے تھے، اور خالی جد ذبح نہیں ہوا، 18 ایسے جوان ذبح ہوئے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ واہ محمدا! محرم کا چاند قریب آ گیا، ایک کا ماتم نہیں ہے، ایسے 18 ذبح کیے گئے جو بے مثال۔
لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار یہ محرم کا چاند جو بہت نزدیک ہے میرے مالک، واسطہ اس آنے والے ایام عزا کا، پروردگار جتنے عزا خانے ہیں، جتنے عزادار ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ زور سے چیخ کے رو لیتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، آپ بڑے مطمئن ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں گاڑیاں پارک کر کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی نمبر نوٹ کر لے گا، کوئی آپ کی روزگار کو خطرہ ہو جائے گا۔ پروردگار ان تمام علاقوں میں کہ جہاں جہاں مشکلات ہیں، جہاں جہاں مجلس حسین میں شرکت انسان کے لیے بہت مہنگا امتحان ہو جاتی ہے، مالک ان تمام علاقوں میں عزاداری کا تحفظ فرما، تمام تر جو دشمن نے عزاداری ان تمام کو نیست و نابود فرما، اور جن مقامات پہ عزاداری منعقد ہو رہی ہے مالک ان مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار رزق تیرے ہاتھ میں ہے، روزگار تیری بارگاہ سے مالک نام حسین کا واسطہ، ہر ماتم دار کے روزگار کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد، کتنے ہی بیچارے ایسے ہیں کہ جو شاید اس سال یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ مولا کی سبیل کر سکے، مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا، کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جو کبھی فرش عزا کی خدمت کیا کرتے تھے، اب اس قابل نہیں رہے، پروردگار انہیں اتنی صحت و توانائی عطا فرما کہ پھر حسین کا ماتم کر سکیں،
فرش عزائے حسین منعقد کر سکیں. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار تمام تر صاحبان ایمان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. ہم سب کو آقا حسین علیہ السلام کی شفاعت آخرت میں نصیب فرما. دنیا میں آپ کی زیارت سے مشرف فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو بھی, ہمارے آبا و اجداد کو بھی, ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے خون کے انتقام اور خون کے طلبگاروں میں, امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.